اب آگے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے کچھ مزید حالات. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا خُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ. اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑاتے ہیں, کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے, جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں. یا پھر مکہ والوں کی ایک خاص عادت کا ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ والوں نے یہ سوچا کہ آپ ان کے معبودوں کی گستاخی کر رہے ہیں, ان کی شان میں کمی کر رہے ہیں, اور وہ سوچتے تھے کہ مشرق جو ہیں, جو معبود ہیں ہمارے, وہ آپ سے برتر ہیں, چنانچہ وہ آپ کا مذاق اڑاتے اور باتیں کرتے تھے آپ کو. اللہ کی بات دیکھیے کیسے ظالم ہیں, محفلوں میں بیٹھ کے اللہ کے نبی کے خلاف باتیں کرتے تھے. کیا جن کا نام لیتے دل محبت سے بھر جاتا ہے, یہ ظالم اپنے دور کے لوگ جن کی آنکھوں کے سامنے وہ پیارا چہرہ تھا, وہ بدر منیر اور وہ چودھویں کے چاند سے خوبصورت چہرہ, لوگ کس دل سے اس کے لیے باتیں کرتے ہوں گے. یہ ان کی محفلوں میں کی ہوئی باتیں ہیں, قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہم ان کو سمجھتے نہیں. اگر آپ سیرت کی گلیوں میں اتر کے دیکھیں, مکے کے کسی موڑ پہ بیٹھے دو لوگوں کو بیٹھا دیکھ کے بات کرتا ہوا سنیں تو آپ کو اس بات کی تلخی محسوس ہوگی, آپ کا دل چھلنی ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی کو کیا کہتے تھے. یہ ان کا قول ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں, اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا خُزُوًا, آپ کا مذاق اڑاتے تھے. مکہ کی گلیوں میں آپ کے اوپر اوجھڑیاں رکھی گئیں اور آپ کا مذاق اڑایا گیا. أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ, یہ وہ شخص, آپ اس کو تصور میں لائیں کہ اللہ کے نبی کہیں سے گزرتے ہیں اور دو لوگ کسی چوپال کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی دکان کا شٹر گرا کے آگے بیٹھے خسر پسر کر رہے ہیں اور آپ کو دیکھیں, یہ ہے نا وہ جو باتیں کرتا ہے تمہارے خداؤں کو, اچھا یہ وہ ہے, اچھا. وَهُمْ بِذِكْرِ رَحْمَانِهُمْ كَافِرُونَ, خود تو یہ رحمان کے ذکر سے بھی منکر ہیں. اللہ کے نبی نے نہ کبھی ان کے معبودوں کو گالی دی, نہ برا بلا کہا, نہ آپ نے کبھی ان کے لیے کوئی غلط بات کہی. اس کے باوجود دیکھیے کتنی سنجیدہ بات کو غیر سنجیدہ کر دیتے ہیں. کتنی بڑی افترا بازی تھی, جن کے دل کھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ پھر اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی, آپ کی ساری تعلیمات یہ تھی کہ مت کہو ان کے خداؤں کو کچھ, اپنا راستہ بدل لو, لیکن اس کے باوجود کہتے تھے دیکھو یہ ہمارے الہوں کو برا کہتے ہیں. بس یہی کہتے تھے نا کہ دیکھو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, کچھ تمہارا سنوار نہیں سکتے. یہ بات ان کو گالی لگتی تھی, کیوں؟ اندر عقیدت چھپی ہوئی تھی, محبت چھپی ہوئی تھی. دیکھیے نظریے کی محبت بہت بڑی محبت ہوتی ہے, ان کے دلوں میں وہ خدا تھے نا, تو ان خداؤں کے لیے ہلکی سی بات بھی ان کو گالی لگتی تھی. اگر سنجیدگی سے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو نکلتا کیا اندر سے؟ خاک, کچھ بھی نہیں. لیکن ضد اور تعصب میں آ کر آپ کا مذاق اڑاتے تھے. اور ساتھ ہی یہ جو رحمان کا ذکر ہے نا, اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہی اللہ کی بات کا ذکر ہوتا ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے, تو انہیں یہ بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ اللہ اکیلے کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے, ہمارے معبودوں کو کیوں شامل نہیں کیا جاتا, کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو خود بھی اپنے معبودوں سے بڑا معبود سمجھتے تھے. جب سامنے موت کھڑی ہوتی تو اسی کو پکارتے تھے, لیکن رحمان کے لفظ سے بہت چڑھتے تھے. سورہ رات کی آیت 30 میں بھی آپ یہ ذکر پڑھ چکے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی یہی مسئلہ آ گیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کہا گیا, کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ کیا بات ہوئی, ہمیں کہتے ہو ایک کو پوجو اور تم اللہ کے ساتھ رحمان اور رحیم کو بھی بلاتے ہو. نہیں, آپ نے جھگڑا نہیں لیا, آپ بڑے مصلحت پسند تھے, آپ دور اندیش تھے, آپ مماری نہیں پسند کرتے تھے, ورنہ حق لینے بیٹھ جاتے تو وہاں جنگ لگ جاتی. سچے تھے, حق پہ تھے, جو کہتے اس کے دلائل موجود تھے, حدیبیہ کے موقع پہ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، دیکھ لو ایک تلوار نہیں ہے ہمارے پاس، جسم پہ ہم نے احرام باندھے ہوئے، جانور ہمارے ساتھ ہیں، عورتیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن خاموش، بحث میں نہیں پڑے، وقت کا انتظار کیا، اور اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی خوشخبریاں لے کے آئے. اللہ کے نبی نے اس موقع پہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کاٹ کے بسم اللہ کر دیا. چلو کوئی بات نہیں، ایک بات ختم ہوئی، لیکن جن کو اعتراض کرنے ہیں دوسرا اعتراض آپ کے نام پہ کر دیا کہ یہ محمد رسول اللہ کیوں ہے، کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کے درمیان اور مکہ کے سرداروں کے درمیان ہو رہا ہے، کہا یہی بات تو ہم مانتے نہیں ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ رسول. پھر بحث ہو گئی شروع، لوگوں کو غصہ آ رہا ہے، صحابہ کرام کا بس نہیں چل رہا کہ ان کو جواب دے دیں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، کاٹ دو میرے نام کے آگے سے رسول اللہ. اللہ اکبر، کاٹ دو، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، میں ہوں وہ ہوں، یہ نہیں کہیں گے تو نہیں کہیں گے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہماری تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کے نام کے آگے سے رسول اللہ کا لفظ اتار دیں، یہ نہیں ہوگا. کہا اچھا مجھے بتاؤ، حضرت علی سے آپ نے پوچھا بتاؤ کہاں میرے نام کے بعد رسول اللہ کا لفظ ہے، میں اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دوں. یہ ہے من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجز ہوا، تواضع اختیار کی، اللہ اس کی عزتوں کو بلند کرے گا. یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ اعتراض نکالتے تھے، کہا کہ ان کی ان باتوں کو چھوڑو، یہ تو رحمان کے ذکر سے ہی منکر ہو جاتے ہیں. حالانکہ اب دیکھیں کہ لفظ رحمان کتنا خوبصورت لگتا ہے نا، اور ان کا اللہ کے نبی کا مذاق اڑانا، اس کا ذکر سورۃ فرقان کی آیت 41 میں بھی آتا ہے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا خُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، پھر جب اے پیغمبر یہ کفار مکہ تجھے دیکھتے ہیں تو تیرا مذاق اڑانے لگتے ہیں، کہتے ہیں یہی ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، یعنی یہی رہ گیا. تو لو دیکھیں اندر تکبر ہے نا، اس کو مانے ہاں یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے. پھر اسی طرح سورہ فرقان آیت 60 میں بھی آتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو تو کہتے ہیں کیا ہے رحمان، وہ کیا ہوتا ہے، ہم تو نہیں جانتے. اب دیکھیے قرآن جیسی کتاب ہدایت اور رحمان کی وحدانیت کا انکار کرنے والے اللہ کی اطاعت انکار بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ انکار صرف پھر ایک جگہ پہ نہیں رہتا، وہ اگلے مرحلے پہ ضرور جاتا ہے. ان کا بھی یہی حال تھا، اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ انکار، اللہ کی ذات کا انکار، اور آہستہ آہستہ پھر زبانیں کھلتی گئیں اور عمل کا انکار کر دیا، کہا ان کو چھوڑ دو. خلق الانسان من اجل، انسان بڑا جلد باز مخلوق ہے. تأریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو. یہ کس جلد بازی کی بات ہے، ان کی یہ بات کہ عذاب کیوں نہیں آتا، کہتے تھے عذاب آنا ہے تو کیوں نہیں آ رہا، کب سے سنتے آ رہے ہیں کہ دیکھو بتوں کو پوجو گے تو عذاب آئے گا، تمہاری پکڑ ہو جائے گی، پھر آ کیوں نہیں رہی. کہا جلدی نہ کرو، ان قریب تم کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، عذاب کی نشانیاں. عذاب بھی مراد ہے اور اللہ کے نبی کی صداقت کے دلائل اور براہین بھی مراد ہے، یعنی ان قریب تمہیں اس نبی کی سچائی دکھے گی، تھوڑا انتظار تو کرو. ابھی تو کہانی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو اس نے مکہ میں آ کے تمہارے ساتھ بات کی ہے، ابھی تو اللہ نے اس کو کئی اور منزلیں دکھانی ہے، ابھی تو مدینہ کی گلیاں اس کی منتظر ہیں. فکر نہ کرو، پھر تم دیکھو گے کہ تم نے کس بات کی جلدی کی. اس میں انسان کی جلد بازی کی بات ہوئی، ایک چیز ہوتی ہے جلد بازی اور ایک ہوتی ہے سرعت، جلدی، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک طرف تو قرآن کہتا ہے ففروا الی اللہ، بھاگو دوڑو اللہ کی طرف، پھر زاریات میں آئے گا. کہیں آتا ہے وساریو الی جنت و مغفرت، سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ چکے، بھاگو دوڑو. تو وہ بھاگنا اور اجل یا اجلت میں کیا فرق ہے، پیچھے سورۃ طہٰ میں بھی اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ چکے ہیں کہ اجلت کیا ہوتی ہے، جلد بازی، جو خواہش دل میں چھٹ پٹ ہو جائے، اچھی ہو یا بری، اس کو ایموشنلزم بھی کہتے ہیں. جذباتیت بھی کہتے ہیں، اور جلد بازی انسان کو جتنا نقصان دیتی ہے نا، شاید ہی کوئی چیز اتنا نقصان دے. دیکھیے کہ جو کھانا پکاتے ہیں نا ان کو پتہ ہے، جو کھانا آرام سے پکتا ہے نا وہ اچھا پکتا ہے، اور جو کھانا جلدی میں پکے گا نا تیز آنچ پہ، آدھا کچا آدھا پکا، یا جلے گا یا اندر سے کچا رہے گا. آپ روٹی کو جلدی سے پلٹ کے دیکھیں، ٹوٹ جائے گی. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. یہاں اصل میں مکہ میں تبلیغ کرنے والوں کو بھی اشارے کیے گئے. دل چاہتا تھا کہ جلدی سے سب مان جائیں. مشکلات آ رہی ہیں، سختیاں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کب مدد آئے گی؟ اللہ کے نبی جلدی سے آ جائے. کہا صبر کرو، ابھی تم نے وہ وقت نہیں دیکھا. تم سے پہلوں کے جسموں پہ آرے چلائے گئے، تم جلدی کرتے ہو. اپنی طبیعت کو چیک کیجیے. کچھ لوگ بہت ہی عجلت پسند ہوتے ہیں. دیکھیے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اس لیے کہ عمل کی کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. بھاگ بھاگ کے کام کرنا ایک چیز ہوتی ہے. کچھ لوگ واقعی کام بہت تیز بھی کرتے ہیں اور بہت اچھا بھی کرتے ہیں، اور کچھ سلو کرتے ہیں پھر بھی بہت اچھا کرتے ہیں، کچھ سلو کرتے ہیں پھر بھی اچھا نہیں کرتے، اور کچھ تیز کرتے ہیں لیکن بہت خراب کرتے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ کوالٹی، اینڈ رزلٹ کیا ہے. لیکن عجلت جو یہاں آئی ہے نا، وہ ڈسیزن کی عجلت ہے، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کی عجلت ہے، کسی سے نفع اور نقصان موصوب کرنے کی عجلت ہے، یہ ناپسندیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آج ہلا تو من الشیطان، جلدی کا کام شیطان کا کام ہے، فوراً انسان کو اینڈ رزلٹ پہ پہنچا دیتا ہے. مثلاً شوہر نے کوئی بات کہہ دی، چلے عجلت میں آ گئے، ہاں یہ بس یہ نہیں ٹھیک ہوگا، لگتا ہے گزارا نہیں ہوگا، چلے جھٹ پٹ کام ختم. کہیں منگنی ہوئی، اچھی ہوئی، کوئی ہو گئی بات، کہیں سن لی، ہو جاتی، انسانی معاملات ہیں نا، پتھر تھوڑی ہیں. کوئی بات سن لی کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی لڑکی والوں نے یا لڑکے نے، اچھا جھٹ بس پہلے ہی پتا تھا، قد ختم کرو رشتہ. گھر میں رہتے تھے، شوہر کے ساتھ تھے، انبن ہو سکتی ہے، زندگی ہے، دو زی روحوں کا آپس کا معاملہ ہے، ہو گئی کوئی بات بری، بس میں تو اس گھر میں نہیں رہ سکتی، ختم. اور چھوٹی مشکل کو بڑی مشکل میں بدل لیتے ہیں. یہ تو دیکھ لیا کہ اس گھر میں کیا مشکل ہے، یہ نہ دیکھ سکے کہ اس گھر سے نکل کے باہر سڑک پہ کھڑے ہونے میں کیا مشکلیں آئیں گی. جب انسان کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے نا، تو چھوٹی بات بڑی بن جاتی ہے، اور بات میں دل مان جائے گا لیکن زبان پہ اسی کے ہی آئے گا جس کا دل واقعی بڑا کھرا ہوگا کہ آئی واز رانگ. اسی عجلت سے منع کیا گیا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو وعدہ عذاب کب پورا ہوگا. یہ جو کہتے رہتے ہو عذاب آنا ہے عذاب آنا ہے، یہ کب پورا ہوگا؟ ان کی عجلت یہ تھی. دیکھیے ایسا بھی کوئی بدبخت ہوگا کہ اپنے عذاب کا فیصلہ خود مانگے. بعض کہتے ہیں حاضر الوعد سے قیامت بھی مراد ہے. کہا اس کا جواب آگے آ رہا ہے، لو یعلم الذین کفروا، کاش جانتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، جس وقت وہ اپنے چہروں سے آگ کو بچا نہ سکیں گے، یا اس کا اپوزٹ، جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پشتوں کو، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کو مدد کہیں سے مل سکے گی. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عذاب کے وعدے مانگ رہے ہیں نا، ان کو یہ نہیں پتا کہ جب قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، حال کیا ہوگا. کاش ان کو پتہ لگ جائے، لو، کاش ان کو پتہ چل جائے. کیا؟ ہین لا یکفونا، جس وقت نہ روک سکیں گے. یکفو کا لفظ کفا یکفو سے ہے. کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، یہ جو پام ہوتی ہے نا ہاتھ کی ہتھیلی. کفا ان کہتے ہیں ہتھیلی سے بچانا. تصور میں لائیے ذرا، چہرے کی طرف کوئی چیز آ رہی ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کا ایک پیالہ سا بنا کے چہرے کے آگے کر لیا جاتا ہے. کہا جب قیامت کے عذاب آئیں گے، جب آگ کی لپٹیں آئیں گی ان کے چہروں کی طرف، تو یہ اپنے منہوں کے آگے ہاتھ رکھ لیں گے، پھر بھی نہیں بچ سکیں گے. منہ کو بچانے کے لیے پلٹیں گے پیچھے تو پیچھے سے پشت کی طرف آگ آ جائے گی. ولا ہم ینصرون, اور کوئی مدد نہ کی جائے گی. تب پتہ چلے گا ہم نے کیا کیا. دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آگ کی کناتیں ان کو گھیرے ہوں گی. سورہ کہف میں آپ پڑھ چکے, انا اعتدنا للکافرین نارا, کافروں کے لیے آگ ہے. سورت اعراف آیت 41 میں آپ پڑھ چکے, لہم من جہنم غواش, ان کے اوپر آگ کی اوڑھنیاں ہوں گی, بلینکٹس ہوں گے آگ کے. سورہ زمر آیت 16 میں آئے گا, لہم من فوقہم ذلل من النار ومن تحتہم ذلل, ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے آگ کے سائبان ہوں گے. اس طرح اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی فتقون, اے میرے بندو ڈر جاؤ, اس آگ کو حقیقت سمجھو. یہ استعارہ نہیں, یہ کھیل نہیں, یہ مذاق نہیں. سورہ ابراہیم آیت 15 میں ہم پڑھ چکے, سرابیلہم من قطیران, ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے. آج اس آگ کو کچھ حقیقت نہ سمجھنے والے, دنیا کی معمولی آگ سے ڈرنے والے, کل وہاں کیا ہوگا؟ مدد نہیں ہوگی. بل تاتی ہم بختتن, بلکہ وہ ان پر اچانک آئے گی, کیونکہ اچانک کی چوٹ بڑی ہوتی ہے, زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جب آپ ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں تو کچھ سنبھل جاتے ہیں, لیکن جو چوٹ اچانک لگتی ہے چیخ نکل جاتی ہے. کہا یہ عذاب مانگ رہے ہیں, اس کا وقت بتایا جائے کب آئے گا, یہ اچانک آئے گی. فتبحتہم فلا یستطیعون ردھا ولا ہم ینظرون, یہ ان کے اوسان خطا کر دے گی, پھر اس کو اپنے آپ سے دور نہ کر سکیں گے اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت ملے گی. تب تا, یہ جو لفظ ہے نا تبحتہم, یہ بہتا سے ہے. پیچھے پڑ چکے, بوہی تلسی کفر, نمرود کے اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں حیران رہ گیا وہ شخص, مبہوت رہ جائیں گے اور ردہا اس کو ہٹا نہ سکیں گے. اب دیکھیے کہ یہ لوگ جو مانگتے ہیں جلدی, اللہ تعالیٰ کرے ان کو اچانک آئے گی. اب دیکھیے جو بیماری آہستہ آہستہ آتی ہے نا, اس کے لیے کچھ نہ کچھ ریزسٹنس آ جاتی ہے. مثلا کسی کو ٹیمپریچر ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے, جسم ٹوٹتا ہے ٹوٹتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ برعکس اگر آپ دیکھیں تو ہارٹ اٹیک کا کیا معاملہ ہے, اچانک آتا ہے نا, اور اس کی بلکہ انٹینسٹی بھی میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ شدید ہوتی ہے. اتنی پین جمع کی جائے تو اس کو صرف ہارٹ اٹیک کی پین اس کے برابر ہوتی ہے, اور اس لیے بھی کہ اچانک ہوتا ہے. جن لوگوں کو کبھی سر کا درد نہ ہوا ہو, ان کو ہارٹ اٹیک خدا نخواستہ ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوگی. کہا پھر کھڑے رہو گے, ولا ہم ینظرون, پھر ڈھیل بھی ختم. اس کا بھی افسوس آتی ہے کہ اب کچھ ملے گا نہیں, جو کرتے تھے وہ ہو گیا, آگ ہٹا نہ سکیں گے. کاش یہ جانتے, یعنی یہ اس کا جواب محذوف ہے, یعنی اگر یہ جان لیتے تو پھر عذاب کا جلدی مطالبہ نہ کرتے. جان لیتے کہ قیامت آنے والی ہے تو کفر پہ قائم نہ رہتے بلکہ ایمان لے آتے. وَلَقَدْ اسْتُخْزِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَخْزِيُونَ, بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا, مگر ان مذاق اڑانے والوں نے جس چیز کا مذاق اڑایا خود اسی میں گھر گئے. انہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا, اللہ نے ان کی ایسی حالت کر دی کہ یہ خود بھی اسی مشکل میں پھنس گئے. جن عذابوں کے مطالبے کرتے تھے, جب وہ عذاب آئے تو یہ اپنی جگہ پہ کھڑے نہ رہ سکے, ان کو کچھ فائدہ نہ ہو سکا اس چیز سے. اللہ اکبر, یہ کیا بات ہے. پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ دیکھیں, آپ کا اگر مذاق اڑایا جا رہا ہے تو یہ تو شان حق ہے, یہ مذاق اڑائے گئے. یہ نوح علیہ السلام سے لے کے آپ تک مذاق کا سلسلہ چلتا ہی رہا, من قبلی کا, آپ سے پہلے. پھر کیا ہوا, فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ, پھر گھیر لیے گئے. حاقہ کا لفظ گھیرنا, کسی کو پورا سراؤنڈ کر لینا, گھیرے گئے وہ لوگ. کس چیز نے گھیرا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے؟ یعنی عذاب، وہی عذاب ان پر الٹ پڑا، اسی نے ان کو گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس کا واقع ہونا ان کی نظروں میں بہت مشکل تھا۔ سورۃ انعام آیت 34 میں بھی ہم پڑھ چکے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ تجھ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، پس انہوں نے تکذیب پر اور ان تکلیفوں پر جو انہیں دی گئی صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ تو گویا کہ جو کسی کے لیے گھڑا کھودا اس میں یہ خود گر گئے، یہ مفہوم ہے ان آیتوں میں۔ اب توحید کے کچھ اور دلائل۔ پوری سورت توحید کے موضوع پہ جا رہی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آخری آیت جو ہے نا اس میں بھی توحید کی بڑی خوبصورت مثال ہے، بلکہ آخری دو تین آیات میں۔ یہ جو فہاک کا لفظ ہے نا، بالذین سخروا منہم، یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیے کہ کوئی چور کہیں گھستا ہے نا، آپ اس کو چوری کرتے دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ چپکے سے کھڑے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اگر میں نے ذرا سا شور کیا نا تو یہ بھاگ جائے گا۔ نظر بچاتے بچاتے آپ اٹھتے ہیں اور فوراً جا کے باہر سے دروازہ بند کر دیتے ہیں تاکہ پولیس کو بلایا جائے اور اس کو اندر سے اٹھا لیا جائے۔ وہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر تھا کہ اسی وقت آسمان سے فرشتے لوہے کے ہنڈر لے کے آتے اور ان کی زبانوں کو کھینچ دیتے، لیکن نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، قانون امحال، شاید باز آ جائیں، شاید پلٹ جائیں۔ ایک ہے قانون ہدایت اور ایک ہے قانون مہلت۔ یہاں قانون مہلت دکھ رہا ہے، کچھ لوگوں کو مہلت ملتی رہتی ہے، لیکن کچھ فائدہ پھر بھی نہیں اٹھاتے۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبیوں کے ہاتھوں سے ختم کروا دیتا ہے تاکہ زمین کو پاک کیا جائے ان کے گندے وجود سے۔ کل میں یکل اکم باللیل والنہار من الرحمن، ان سے پوچھو کون ہے جو رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم موریدون، بلکہ یہ لوگ تو اپنے پروردگار کے ذکر تک سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے کیا خوبصورت پوائنٹ ہے اس میں، کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ کس سے؟ رحمان سے۔ رحمان کا لفظ آتے ہی رحمت کا ذکر آتا ہے نا، لیکن یہاں رحمان کے ساتھ عذاب کی بات ہے۔ کون ہے جو تمہیں رحمان کے عذابوں سے بچاتا ہے؟ یعنی رحمان رحم والا ہونے کے باوجود اگر تم پہ عذاب کرتا ہے تو سوچو پھر تم کتنے بڑے مجرم ہو۔ دیکھیے ایک عام بندہ کسی پہ زیادتی کرتا ہے نا یا غصے میں آتا ہے، آپ کہتے ہیں اس کی تو عادت ہے، چھوڑو اس کو کیا کہنا، یہ تو ہے ہی ایسا۔ جب ایک ٹھنڈے صبح کا بڑا کول ڈان شخص، بہت زیادہ غصے سے پاک اور اچھے اخلاق، نرم کردار کا جو بندہ ہے، اگر وہ کسی کے اوپر غصہ کرتا ہے نا تو پھر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی بڑی بات تھی کہ اس کو بھی غصہ دلا دیا، آج تو یہ بھی بول اٹھا جو کبھی نہیں بولا۔ یہ لوگ اللہ کے غضب کو اس طرح آواز دیتے ہیں کہ رحمان ہونے کے باوجود وہ ان کو پکڑ لیتا ہے، اور محفوظ تم نہیں ہو۔ تم جو کرتوت کر رہے ہو وہ رات کی یا دن کی کسی گھڑی میں تمہیں پکڑ سکتا ہے، اور اگر عذاب آ گیا تو کون تمہیں پکڑے گا؟ یہی انداز سورہ ملک میں بھی ہے، امن تم منفس سمائی، کیا تم نے ڈر ہو گئے اس سے جو آسمانوں میں؟ بل ہم عن ذکر ربہم موریدون، اصل ان کا معاملہ یہ کہ ان کو رب کا ذکر اچھا نہیں لگتا، اس کی نصیحت اچھی نہیں لگتی، منہ پھیرے رہتے ہیں۔ ام لہم آلہتن، کیا ان کے کچھ اور الہ ہیں؟ تم نہ اہم من دونینا، جو ان کو ہمارے مقابلے میں بچا سکے، یعنی ہمارے سامنے آ کے وہ ان کو ہم سے بچا سکے۔ لا یستطیعون نصرا، ہرگز نہیں طاقت رکھتے، قدرت رکھتے مدد کی، انفسہم، اپنی جانوں کی، یہ تو اپنی جانیں نہیں بچا سکتے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ انہیں ہماری تائید حاصل ہے۔ ان کو ہماری کوئی مدد حاصل نہیں، یہ بالکل بیکار ہیں، کچھ ان کو فائدہ نہیں ہوگا، نہ یہ خود بچ سکتے ہیں نہ یہ دوسروں کو بچا سکتے ہیں، کوئی معبود نہیں جو ان کو مصیبتوں سے بچا لے، کوئی اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا، نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے۔ یہ جو ولا ہم منا یسخبون، اس کا معنی کیا ہے؟ ولا ہم یجارون من عذابنا، نہ یہ ہمارے عذاب سے محفوظ ہیں، یعنی نہ خود اپنی مدد پر اللہ کے عذاب سے بچنے پہ قادر ہیں، تو پھر ان کی دوسرے کوئی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسی دھمکی ہے نا۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم، تمنعہم کا مطلب روکنا، منع کرنا، اردو میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں، ہم سے روکتے ہیں، ان کو کوئی روک سکتا ہے؟ لا یستطیعون، یہ نہیں کر سکتے، نصر انفسہم، مدد اپنی جانوں کی، ولا ہم منا یسخبون، یہ تو ہم سے کوئی مصاحبت نہیں رکھتے، کوئی دوستی نہیں رکھتے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ ہماری رفاقت میں رہیں۔ ان کے معبودوں کو کہا جا رہا ہے نا، بل متوانا ہا اولائی و آبا اہم، بلکہ ہم نے ان کو فائدے دیے اور ان کے باپوں کو بھی، ایک طویل عرصے میں ہم نے ان کے باپ دادا کو دنیا کے سامان دیے، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان کی مدت، طویل عرصہ ان کو فائدے دیے، خوشحالیوں میں رہے، یہ ہے وجہ ان کی سرکشیوں کی، کہ خوشحالی انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ قریش مکہ کی یہ حالت کیوں ہوئی، ان کی اخلاقی حالت اتنی کیوں بگڑی؟ کیونکہ ایک عرصے سے ان پہ کوئی مشکل نہیں آئی، کعبہ کی تولیت کی وجہ سے عرب بھر میں عزت تھی، تجارتی قافلوں پر کوئی بھی قافلہ ڈاکہ ڈالنے کی جرت نہیں کرتا، جس قافلے کو یہ اجازت نامہ دے دیتے کوئی اس کو لوٹتا بھی نہ، جیسے آج کے دور میں کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، تو اس دور میں یہ پروانے دے دیا کرتے تھے، اجازت تھی اور وہ لوگ پھر بچ جاتے تھے، سردی گرمی میں جاتے، دولت کماتے، آسودہ حال تھے، اور اسی آسودگی نے ان کو اتنا جرت مند کر دیا کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب ان کے دماغ اس وقت تک درست نہیں ہوں گے جب تک یہ اللہ کے عذابوں کا مزہ نہ چکھ لیں، اور یہ ہے اصل میں خوشحالیوں کے وقت ایک بہت بڑی آزمائش، کہ بندہ رب کی یاد سے دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، دولت، نعمت، فائدے، وہی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ جرمس آ جاتے ہیں، وہ برے ہیں، انہیں کا ذکر ہے ادھر۔ فطال علیہم العمر افلا یرون ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کی مختلف سمتوں سے گھٹاتے جا رہے ہیں؟ افہم الغالبون، کیا یہی غالب آ کر رہیں گے؟ یہ کیا بات ہے، زمین کے گھٹانے کی بات کیا ہے؟ اس کی کئی تفسیریں کی گئیں، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے اس سے ملتی جلتی آیت۔ ایک مطلب تو اس کا کیا ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام سے روکنے کی جو کوشش ہم نے کی، ساری تدبیریں، ساری کوششیں، اس کے باوجود اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، اور جتنا اسلام پھیل رہا ہے ان کی زندگی ان پہ تنگ ہو رہی ہے، ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کھلا مطلب ہے جو عموماً اس کا پیش کیا جاتا ہے، دوسرا مطلب بھی ہے کہ جس علاقے میں اسلام آ گیا وہاں سے کفر رخصت ہو گیا، اور کفر کی سرزمین گھٹ گئی، اور یہ سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ کفر کے علاقے زمینیں گھٹتی، سمٹتی، سکڑتی جائیں گی، اور اسلام کی سرزمین بڑھتی جائے گی۔ ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسلام کو دبا لیں گے؟ نہیں، بالآخر اسلام آ کے رہے گا۔ اور آپ دیکھیے یہ خوشخبری پوری ہوئی، سبحان اللہ، یہ خوشخبریاں اس وقت دی جا رہی تھی جب مکہ میں سر چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی تھی، ایسے وقت میں کہا جا رہا ہے دیکھنا اسلام آئے گا۔ کوئی انسان تو کبھی نہ مانتا، اور انسان ان حالات میں تو یہ جرت ہی نہ کرتا یہ پیغام دینے کی، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل، کیونکہ انسان تو اسباب کو دیکھتا ہے، لیکن جس کی نگاہ رب کے خزانوں پہ ہوتی ہے اس کو کبھی مایوسیاں نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی ایسے اعصاب شکن حالات میں بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے باندھ کے رکھتے تھے، اچھی امیدوں کے ساتھ جیتے تھے، اپنے ساتھیوں کو ہمتیں دلاتے تھے، خود پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے لیکن ہمت نہیں توڑتے تھے، کہا یہ اسلام غالب ہوگا۔ اور پھر ہوا، ابو بکر صدیق کے دور میں اور عمر فاروق کے دور میں تو جھنڈے کہاں کہاں گڑ گئے۔ بس انتظار کی ضرورت ہوتی ہے، وقت خود ہی فیصلے کر دیتا ہے۔ آج ان میں سے کوئی ادھر موجود نہیں، ان کی نسلوں کا کوئی نہیں ملے گا، لیکن اسلام آج بھی موجود ہے۔ جس نے اسلام کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی، اللہ نے اس کو گھٹا دیا۔ اور اس کو اور بھی بہت طرح سے دیکھا گیا، زمین خشک ہو رہی ہے، پانی بھر رہا ہے، زمین سکڑ رہی ہے، وہ ساری تفسیریں اپنی جگہ، لیکن اصل خوبی یہی ہے۔ اس وقت دیکھیے کہ گلوب پہ غالباً 54 مسلم کنٹریز ہیں نا، اگر میں غلط کہوں تو آپ تصحیح کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ 54 جو میں نے سنا ہے، 54 ملک ہیں۔ اس وقت بھی دنیا کے امیر ترین ملکوں میں مسلم ملکوں کا نام آتا ہے، دنیا کا امیر ترین شخص مسلمانوں میں سے ملتا ہے۔ انفرادی طور پہ دیکھیں تو اسلام آج بھی غالب ہے، اگر اجتماعی طور پہ دباوا دکھتا ہے نا تو وہ مسلمانوں کی اپنی بری حرکتیں ہیں، آج بھی پلٹ سکتے ہیں حالات، اللہ کرے ہماری زندگی میں وہ معاملہ آ جائے، ہم دیکھیں ذرا اسلام کو پھیلتا ہوا، یہ نسلیں، یہ مسلمانوں کی قومیں، یہ بچے، یہ اولادیں دین میں بڑھ بڑھ کے آگے بڑھنے والے بنے۔ اس وقت امت کا مستقبل ماؤں کے ہاتھ میں، جیسے بچے آپ پیدا کریں گی، جیسے بچوں کو آپ پروان چڑھائیں گی، وہ اسلام کا مستقبل ہوگا۔ دعا مانگی اپنے لیے بھی کہ اللہ ہمارے واسطے، ہماری نسلوں سے بھی اسلام کو غلبہ دے، اسلام پھیلے، ہمارے گھروں کے کفر ٹوٹیں، ہمارے خاندانوں کی جہالتیں دور ہوں، ہماری ذات سے بھی تو اللہ کوئی ایسا جوہر پیدا ہو جائے کہ جو دنیا میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دے، جو اسلام کو بلند کر دے۔ وہ اپنے منہ کی کھائیں گے جنہوں نے اسلام کو ایک رکاوٹ سمجھا اور اللہ کے نبی کو تکلیف دی۔ کف افہم الغالبون، کیا یہی غالب رہیں گے؟ آج غالب ہیں، کل رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ کل غالب اس لیے تھے کہ ابھی چاند نہیں نکلا تھا، بدر منیر نہیں تھا، صرف کعبہ کی تولیت سے بڑے بن گئے۔ ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون، آپ ان سے کہیے میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، مگر جنہیں ڈرایا جائے وہی اگر بہرے ہوں تو وہ پکار کو نہیں سن سکتے۔ بہروں کو کون سنائے گا جبکہ ان کو ڈرایا جائے، جبکہ ان کو سمجھایا جائے، آپ کا پیغام بتایا جا رہا ہے، کیا آپ ان کو بتا دیں کہ میں تو وہی سے بات کرتا ہوں، میں اپنی بات نہیں کرتا۔ یہ جو پیچھے تھا نا افہم الغالبون، اس کو سمجھ لیں تھوڑا سا مزید تو پھر یہ اس اگلی آیت کو آپ سمجھتے ہیں۔ یہ جو ان سے کہا گیا نا افہم الغالبون، اب کیا وہی غالب ہے؟ یعنی کفر کو سمٹتا اور اسلام کو بڑھتا ہوا دیکھ کر بھی کیا یہ کافر یہی سمجھتے ہیں کہ وہ غالب ہیں؟ یہ بظاہر ایک سوال ہے لیکن استفہام برائے انکار ہے، یعنی وہ غالب نہیں، مغلوب ہیں، فاتح نہیں، مفتو ہیں، معزز نہیں بلکہ ذلت و خواری ان کا مقدر ہے۔ اور اب اللہ کے نبی کے پیغام کی حقیقت بتا دی کہ دیکھو میں اپنی بات نہیں کرتا، میں تو تمہیں اللہ کے قرآن سے واس کرتا ہوں، اور یہی میری ذمہ داری ہے، یہی میرا منصب ہے، میں تو تمہیں اللہ کا کلام سناتا ہوں، لیکن کیا کیا جائے ان کانوں کا جن کو اللہ نے حق کے لیے بہرا کر دیا، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ ولا یسمع صم الدعاء، بہرے تو نہیں سنیں گے، ان کو جتنا پکارا جائے وہ نہیں سنیں گے۔ اذا ما ینذرون، جب بھی ان کو ڈرایا جائے یہ سننے والے نہیں ہیں، یعنی ابھی تک اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اسلام کی سچائی کس تیزی سے آشکار ہو رہی ہے۔ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، इससे क्या पता चलता है कि जो नहीं सुनता उसको छोड़ दो। इनके कानों में डांट आ चुके। अब देखिए, अबू जहल पहली जंग में मरवा दिया गया। अल्लाह को पता था कि इस बंदे के दिल में हक नहीं है, खैर की बात नहीं थी इसको पाकर। एक सर टूटा तो कुफर कितना दबा। इस तरह एक ऐसी सोच जो कितनों का रास्ता रोक लेती है, अल्लाह ताला ने उसको कैफर अंजाम तक पहुंचा दिया। अब थोड़ा सा फिर क़यामत की तरफ इशारा दिया गया। मक्की सूरतों में आप देखेंगे तौहीद के साथ क़यामत, थोड़ी देर के बाद देखें कोई ना कोई ऐसी आयत आ जाती है जिससे मौत की बात। फिर आपने आगे जाके देखा तो जहन्नम की आग अपने चेहरों से हटाने की बात, और अब फिर नफ़ा अज़ाब की बात। वलई मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाब रब्बिक लयक़ूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। और अगर इन्हें तेरे परवरदिगार के अज़ाब की एक लपट भी छू जाए तो फौरन बोल उठेंगे, अफसोस यकीनन हम ही जालिम थे। लेकिन फ़ायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं, वो वक्त तो गया। यहाँ अजाब के साथ नफ़े का लफ्ज़ है, नून फाहा। देखिएगा नफ़ा, नफ़ा कहते हैं झोंके को, एक हल्का सा झोंका आता है ना उसको कहते हैं। एक होता है नफ़ा, खा, खा पे ज़बर के साथ, वो क्या होता है बार बार का झोंका। और क़यामत के नफ़े के लिए वो लफ्ज़ आता है क्योंकि वो बार बार आएंगे, झटके पे झटका, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जब तक कि सारे ख़त्म ना हो। इसके बरक्स ये हाँ, एक एक नुक्ते का फ़र्क है, ये नफ़ा है, ये बस एक झोंका। जब ये एक हल्का सा झोंका भी आ जाए ना इनको रब के अज़ाब का, तो समझ आ जाएगी इनकी ज़ुबान पे, ये बात आ जाएगी हम ही ज़ालिम हैं। नफ़ा तो दम कहते हैं खून के फवारे को, फूटता है ना खून का फवारा जब निकलता है। नफ़ा तो रीख, हवा का झोंका। नफ़ा तो तीब, खुशबू का झोंका। और जिनका मखरज ठीक नहीं है वो दोनों को एक ही कर देंगे। व नदा उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौम अल क़ियामती फला तुज़लमु नफ़्सुन शैया। और हम क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू रखेंगे और किसी की कुछ भी हक तलफी ना होगी। व इनकान मिसक़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा। और अगर किसी का राई के दाने के बराबर भी अमल होगा तो वो भी सामने लाएंगे। वकफ़ा बिना खासिबीन, और हिसाब करने को हम काफ़ी हैं। ये है क़यामत का मैदान, एक एक ज़र्रा तुलेगा। वनदौल मवाज़ीन, हम तराजू रखेंगे। मवाज़ीन मीज़ान से है, तराजू के मानों में। इसका क्या मतलब? अब क़यामत के दिन मीज़ान रखने का क्या मतलब है? तो इसमें पहली बात तो ये है कि क़यामत के दिन आमाल तुलेंगे। आमाल का वज़न जो होगा उसके लिए क़यामत के दिन कई तराजू होंगे या एक तराजू होगी, लेकिन उसकी शान बढ़ाने के लिए यहाँ जमा का लफ्ज़ आ गया। बस कहते हैं कि आमाल की तादाद के अतबार से जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, क्योंकि इंसान के आमाल बहुत तरह के हैं ना, तो इसलिए यहाँ जमा का लफ्ज़ है। अब ये होगा कैसे, इसकी कई सूरतें समझ आती हैं। मसलन साहिब अमल को तोला जाएगा, यानी काफिरों का वज़न कुछ भी नहीं होगा, नेक लोगों का वज़न होगा। कुछ अमलों को जिस्म दे दिया जाएगा, जैसे साहिब कुरान के लिए कुरान एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आएगा। वो पूछेगा तू कौन है, वो कहेगा मैं कुरान हूँ जिसे तू रातों को पढ़ा करता था, यानी क़यामुल लैल में बेदार रहकर और दिन को प्यासा रहकर पढ़ता था। ये मुस्नद अहमद की 348 नंबर की रिवायत है और इब्ने माजा में भी किताबुल अदब में है। इसी तरह मोमिन की कब्र में अमल सालेह खूबसूरत और मुअत्तर इंसान की शक्ल में आएगा, और काफिर और मुनाफिक के पास इससे बरक्स शक्ल में आएगा। ये भी मुस्नद अहमद की रिवायत है, जिल्द 5 287 نمبر کی روایت ہے. آگے بھی سورۃ اعراف کی آیت میں بھی آئے گا. اور القسط مستر ہے اور موازین کی صفت ہے. معنی کیا ہے؟ زوات و قسط، انصاف کرنے والی، ہاں ترازو، یا پھر ترازو ہے، بہت ساری ترازو. اللہ تعالیٰ اس دن جیسے چاہے گا توڑ لے گا. دنیا میں لوگوں نے ایک ایک نقطے کو توڑ لیا، اتنے ڈیسیملز، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو، کاغذ کا خالی وزن کریں پھر اس میں ایک نقطہ لگائیں اور اس کا وزن کریں تو وہ فرق ہوگا. تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں. پھر وہ صرف عملوں کو نہیں دیکھے گا، عملوں کی حقیقت کو بھی دیکھے گا. ایک شخص پورے خشوع خضوع کے ساتھ وقت پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، دوسرا بھی جماعت میں شامل ہوتا ہے لیکن بوجھل طبیعت کے ساتھ، اللہ کی یاد کی بجائے دوسرے خیالات میں غرق رہتا ہے، اس کی بھی نماز بظاہر ویسی ہے جیسے دوسری کی ہے، یہ ایسے جیسے کوئی آٹومیٹک سوئچ دبا دیا کسی مشین کا اور وہ کام ہونے لگا. تو کیا دونوں کا اجر ایک ہی ہوگا؟ ایک نہیں ہوگا. بظاہر ایک ہے نماز لیکن اندر کی حالت فرق ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کو مختلف معاملہ کرے گا دونوں کے ساتھ. اندر کے معاملوں کا رب کو پتہ ہے، کس بندے کے عمل میں کتنا اخلاص ہے، کتنی ایفرٹ ہے، کتنی کوشش ہے، اس کا پتہ چلے گا اس دن. والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن حق ہے، ہو کے رہیں گے. ایک بڑی خوبصورت روایت آپ کے سامنے رکھوں گی، اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں، با توا الف خا. قیامت کے دن ایک شخص کو پکارا جائے گا جس کے 99 دفتر، 99 گناہوں کے دفتر ہوں گے، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ دیکھو ان دفتروں کے اندر جو چیزیں درج ہیں کیا وہ درست ہیں؟ کہیں میرے کرامن کاتبین نے تجھ پر کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا اے پروردگار، یہ سب کچھ درست ہے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تمہاری کچھ نیکیاں بھی ہیں؟ وہ کہے گا کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہاری نیکیاں بھی ہیں، اور آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. پھر اس کے لیے ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ درج ہوگا. وہ کہے گا اے پروردگار، ان 99 گناہ کے دفتر کے مقابلے میں اس پرچی کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تجھ پر کچھ زیادتی نہیں ہوگی. چنانچہ میزان الاعمال کے ایک پلڑے میں گناہوں کے 99 دفتر رکھے جائیں گے اور دوسرے میں یہ پرچی. تو گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا یعنی ہلکا پڑے گا، اور پرچی والا نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلے گا. یہ ابن ماجہ کی باب الزہد کی روایت ہے، یعنی صدق کے دل سے. یہ ایسے نہیں ہے کہ بے شعوری طور پہ 1,00,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے آپ رکھ لیں یا دوسروں سے پڑھا لیں. شعور کے ساتھ پڑھنا انسان کے اعمال کو ایسا کر دے گا کہ جیسے وہ بوجھل ہوگے اور گناہ ہلکے ہوں گے. اسی طرح اس کا ایک دوسرا پہلو کیا ہے؟ یہ اعمال کے حقائق کو تولنے میں ہر ایک کے ساتھ پورا عدل ہوگا، اسی کے مطابق بدلے دیے جائیں گے. یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے، عدل یا قسط کی ضد ظلم ہے، اور ظلم اللہ کی شان نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی بدلہ نہ دے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ عمل کے لحاظ سے اجر کم کر دے. یہ دونوں صورتیں ظلم کی ہیں. ہاں یہ ممکن ہے کہ کسی کے تھوڑے عمل کو بڑھا کے اللہ زیادہ دے دے، اسی کا نام احسان ہے. اور اللہ تعالیٰ عدل سے بھڑ کے احسان بھی کرے گا. اب ہر ایک دیکھ لے کہ میں نے کیا کرنا ہے. رہ گیا حقوق العباد کا معاملہ، تو بندوں کو اپنی طرف سے ان کے حق ادا کر کے مجرم کو معاف کر دے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سے ظلم ممکن نہیں ہے. پھر تیسری بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں حساب لینا آتا ہے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اعمال کی حقیقتوں کو خوب جانتے ہیں، کسی کے رائے بھر عمل کو بھی، اور اس سلسلے میں ہمیں کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں، یعنی ہم کافی ہیں، کفا بینا، وی آر سفیشینٹ، ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وقفا بنا حاسبین کا ایک اور مطلب ہے کہ ہمارا لیا ہوا حساب آخری اور فیصلہ کن ہوگا، جس کی نہ کوئی پڑتال کرنے کا حق رکھتا ہے اور نہ اس کے خلاف کوئی اپیل کر سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور ویسا کیوں ہوا۔ اور اب آخر میں حضرت موسیٰ کی کتاب کی صفات پیش کر کے قرآن پاک کی انہی صفات کی طرف اشارہ دلایا جا رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ وَدِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو جو کتاب یعنی تورات دی تھی وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی، اور ایسے پرہیزگاروں کے لیے روشنی اور نصیحت تھی جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ روزے قیامت سے ڈرتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون، جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، یہ قرآن بھی ایسی ہی بابرکت کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ، کیا پھر تم اس کا انکار کرتے ہو، تم اس کا انکار کرنے والے ہو۔ ان تین آیات میں تورات کا ذکر کر کے قرآن پاک کی ایک خوبی بیان کی گئی، ایک نہیں بلکہ تین، تین مختلف درجے پیش کر دیے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ فرقان۔ تورات کی خوبی کیا بیان ہوئی؟ فرقان، حق اور باطل میں فرق۔ پھر دوسرے درجے پہ ضیاء، اور تیسرے پہ ذکر۔ یہی تین درجے ہیں قرآن کے لوگوں کی زندگیوں پہ اثر رکھنے کے۔ پہلے درجے پہ قرآن آپ کو فرقان دیتا ہے، حق اور باطل کا فرق پتہ چلتا ہے، پتہ لگنے لگتا ہے کہ او ریئلی میں تو کہیں اور تھی، یہ تو کچھ اور ہے، میری زندگی گزارنے کے طریقے تو بالکل فرق تھے، یہ تو کچھ اور ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے، جب بندہ نیا نیا قرآن کی طرف آتا ہے نا تو یہ پتہ چلتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے نا تو یہ ضیاء بن جاتی ہے، اور ضیاء روشنی کو کہتے ہیں، نور۔ پھر شرح صدر ہوتا ہے، پھر حق اور باطل کا فرق پتہ چلتا ہے، پھر انسان سوچتا ہے کہ واقعی یہ بات تو حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے۔ اور اس کے بعد پھر تیسرے درجے پہ ذکر للمتقین، ذکر بن جاتا ہے، یاد دہانی، پش ملتا ہے، اب کر لو عمل، بس ہو گیا، بہت منمانیاں کر لیں، بہت نافرمانیاں کر لی، اب تم اس کی طرف آ جاؤ، تمہیں اس سے خیر ملے گی۔ لیکن سارے درجوں پہ کون پہنچتے ہیں؟ للمتقین۔ پہلے دن سے یاد رکھیے، ہدا للمتقین، اور متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر خود کو بدلنے کی تڑپ لگ جائے۔ دیکھیے، بالکل صاف ستھرا عملوں میں ڈھلا ہوا شخص متقی نہیں ہوتا، متقی کون ہوتا ہے؟ جس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے، جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، کہ ان کو اس کتاب سے فائدہ ہوگا جو خود کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اور ایسے لوگ، الذین یخشون ربهم بالغیب، یہ رب کو بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں، بغیر دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے ڈرنے والے، کانپتے ہیں۔ پہلے خشیت کا لفظ ہے، پھر مشفقون کا لفظ ہے۔ خشیت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی بڑائی کی وجہ سے ڈرنا، اور مشفقون شفقت کا ڈر ہے، محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ کسی کی ناراضگی کا ڈر دل میں آ جانا، اس سے ڈرتا ہے انسان۔ قرآن پڑھ کے بندے کی عجیب حالت ہوتی ہے، کسی وقت تو دل چاہتا ہے کہ بس اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے، اور کہیں اس وقت کسی وقت اس کا غضب اور اس کا جلال غالب آ جاتا ہے، اور آخر میں کہہ دیا وہذا ذکر مبارک، یہ بابرکت کتاب ہے، یہ بڑا بابرکت کلام ہے، یہ بڑی بابرکت نصیحت ہے، نازل سب کے لیے کی تھی، فائدہ اور نصیحت متقیوں کو ہوگا۔ متقی کون؟ جو بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں، اپنے اعمال کی بازپرس سے ڈرتے ہیں، انہیں ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے سامنے جو مکہ میں اپنے آپ کو اعلیٰ منصب پہ محسوس کرتے تھے، تورات کی خوبیاں سامنے رکھ کے کہا کیا بے قریشیو وہذا ذکر مبارکن، اب اس کو دیکھ لو، تورات سے بھی زیادہ ببرکت، پچھلی ساری آسمانی کتابوں کی خوبیاں اس ایک کتاب میں جمع کر دی گئیں، اس میں خلاصہ ہے، تفصیلات ہیں ساری چیزوں کی، یہ فرقان بھی ہے، یہ ضیاء اور نور بھی ہے، اور ذکر اور تذکرہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے رحمت اور باعث رحمت بھی ہے۔ تم اس بابرکت کتاب کا انکار کر دو گے، نقصان کس کا ہوگا؟ کون تمہیں عقل مند کہے؟ تم منکر ہو؟ کیا تمہارے نصیب میں یہی ہے کہ تم اس کتاب کا انکار کر دو؟ اللہ نے تمہیں چنا، کہاں موسیٰ کے ساتھیوں کو طور میں بلا کے کتاب دی، تمہیں مکہ میں یہ کتاب مل رہی ہے، گھر بیٹھے مل رہی ہے، تمہیں وادی تی میں نہیں پھرنا پڑتا، تمہیں ادھر ادھر نہیں رہنا پڑتا، پھر بھی تم نہیں لوگے، اتنے نہ قدرے ہو، اتنے نہ شکرے ہو، تو جاؤ پھر، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اپنی زندگی میں اس کتاب کی برکت کو محسوس کیجئے گا، کیا آپ کو کوئی برکتیں محسوس ہوتی ہیں اس کتاب کی؟ کیا واقعی یہ کتاب آپ کے لیے بابرکت ہے؟ برکت کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا بھی زیادہ ہو جائے، آپ کے وقت میں برکت، آپ کے مال میں برکت، آپ کی طاقتوں میں برکت، آپ کے دل کے سکون میں برکت، خوشیوں میں برکت، پتہ نہیں آپ تو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، میں اس کی برکتوں کو دن رات محسوس کرتی ہوں۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا وکرمنا ولا تہننا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علینا وردنا ورتانا۔ تبھی تو دعا مانگتے نا، انت جل القرآن العظیم ربی قلبی ونور صدری وجلا حسنی وذهاب غمی وهمی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اس کتاب سے بہترین فائدہ لینے والا بنا دے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقارب میں یا اللہ جو تیرے پاس چلے گئے تو ان پہ رحمتیں کر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو اپنی عافیت میں لے لے، اپنی رحمت میں لے لے۔ یا اللہ ہمیں اس وقت لے کے جانا جب تو ہم سے راضی ہو، ایک گناہ بھی ہمارے دامن پہ نہ ہو، ہلکا سا دھبا بھی ہماری ذات پہ نہ ہو، یا اللہ ہم نے کسی کا دل نہ دکھایا ہو، ہم نے کسی کا کوئی حق نہ لیا ہو، ہم نے کسی کا کوئی پائی پیسہ نہ دینا ہو۔ یا اللہ تو ہمیں اس وقت دنیا سے لے جانا جب بندوں کا اور تیرا کوئی حق ہمارے اوپر نہ ہو۔ یا اللہ جو چلے گئے ان کو معاف کر دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔